10 जून सन 1981 को सूबे माजंदरान में तनका बुन के इलाके शिरूद में आयतुल्ला खामनाई की रात में शहीद शिरूदी के घर दावत थी। शहीद के चेहलुम के मुनासबत से एक महफिल का इनेकाद था। जून की गर्म रात पुरसकून गुजर गई। तेहरान के शोरगुल से दूर आयतुल्ला खामनाई की शहीद के अहले खाना से गुफ्तगू बड़ी अच्छी रही।
वही रात को शहीद शहरुद्दीन के घर पर जनाब किश्वरी के वालदैन भी आए हुए थे। शहरुद्दीन और किश्वरी वगैरह दोस्त थे। गांव वाले माहौल में एक कमरा था जहां बैठकर शहीद शहरुद्दीन की बातें करते रहे। उनकी रहाइश के साथ ही एक नहर बहती थी। हमें नहर के किनारे जाकर वजू किया और नमाज अदा की और एक घंटे तक जनाब शहरुद्दीन के घर वालों और कुछ गाँव वालों के साथ इकट्ठा वक्त गुजारा।
इसके बाद आयतुल्ला खामनाई अपने साथियों के हमराह तनका बुन के एक आलिम दीन से मिलने इनके घर गए। मसरूफ दिन से थक कर आखिरकार वो मेजबान के घर आराम करते हैं। रात 12 बजे रेडियो पर खबरें पढ़ने वाला तेहरान से एक खबर देता है, अहम खबर।
रात के 12 बजे थे, सोचा खबरें सुन लो। खबरें लगाई, सुना कि इमाम खुमैनी ने ज्वाइंट स्टाफ को मुतला किया है कि जनाब बनी सदर किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं रखते। जी हाँ, हमें वहाँ मालूम हुआ। मैं उठा और समझ गया कि अब तेहरान में जरूर हमारे बहुत से काम हैं, लिहाजा अब मैं यहाँ नहीं सो सकता। उसी वक्त 12 बजे मुहाफिजों को बुलाया और कहा फौरन चले। 12:30 बजे हम तेहरान के लिए निकल गए।
ये एक दौर के खात्मे की खबर है जो मैदान जंग में बहुत सी मुश्किल के साथ गुजरा। ये दौर अब ख़त्म हो गया है और एक नए दौर का आगाज हो रहा है। नवंबर सन 1980 सूसन गर्द का महासरा तोड़ने के लिए ऑपरेशन के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए थे। बनी सदर ने वादा किया था कि खुजिस्तान के डिवीजन 92 का ब्रिगेड 2 ऑपरेशन में दाखिल होगा, लेकिन आयतुल्ला खामनाई की छठी हिस कह रही थी कि शायद ये वादा पूरा ना हो। इसी दिन शाम को इमाम खुमैनी के दामाद आयतुल्ला इशराकी के साथ टेलीफोन पर बातचीत में अपनी तशवीश से आगाह किया। इमाम खुमैनी ने पैगाम भेजा कि कल तक सुसनगर्द का महासरा तोड़ दिया जाए और फल्लाही निगरानी करें।
वो गए और इमाम खुमैनी से रابطہ किया। फिर आयो कहा कि इमाम खुमैनी कहते हैं कल तक सुसनगर्द को आजाद करवाया जाए और जनरल फल्लाही खुद ऑपरेशन की निगरानी करे। इस बात को खास तौर से अलग कहा था।
लेकिन आयतुल्ला खामनाई जिन्होंने 16 नवंबर सन 1980 को सुसनगर्द का महासरा तोड़ने के लिए ऑपरेशन की रात फोर्सेस की तैयारियों को देखा, फिलहाल इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की बात न बताने का फैसला किया। ऑपरेशन बेस में तमाम कुव्वतें ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार थीं। अचानक इत्तला आई कि खुजिस्तान डिवीजन 92 की ब्रिगेड 2 को ऑपरेशन में शामिल होने से मना कर दिया गया है। खबर हैरानकुन थी।
मेरी अभी आँख ही लगी थी कि डॉक्टर चिमरान जोर जोर से दस्तक देने लगे, जनाब उठ जाएं। मैंने पूछा क्या हुआ, कहा ऑपरेशन खाक में मिल गया।
ब्रिगेड 2 के बगैर ऑपरेशन का कोई मतलब ही नहीं था। खुजिस्तान डिवीजन के सरबराह कर्नल कासमी ने बताया कि हुक्म ऊपर से आया है, यानी सदर मोहतरम ने बर्री फौज के सरबराह को हुक्म दिया था कि ब्रिगेड 2 शामिल नहीं होगी। आयतुल्ला खामनाई चाहते हैं कि अब दोबारा बनी सदर से राब्ता किया जाए, उसके साथ बहस की जाए।
मैं बैठा, 2 अदद खत लिखे, एक रात 1:30 बजे और दूसरा रात 2 बजे। 1:30 बजे वाला खत कर्नल कासमी खुजिस्तान डिवीजन 92 के सरबराह को लिखा। मैंने लिखा कल हर सूरत सुसंगत का मुहासरा टूटना चाहिए, सुसंगत का रास्ता खुलना चाहिए। अगर ब्रिगेड 2 ना हुई तो ये काम नहीं हो सकेगा।
लेकिन ये काफी नहीं, आयतुल्ला खामनाई ने फौज के आला अफसरान को ऑपरेशन के मामलात में बराह रास्त शामिल करना था।
और एक खत 2 बजे जनरल फलाही को लिखा, वो भी इसी तफसील के साथ, यानी उसमें इमाम खुमैनी के पैगाम का जिक्र किया, इमाम खुमैनी के उस हुक्म के साथ कि जनाब जनरल फलाही भी मामलात में रहें और निगरानी करें। मैंने लिखा कि कुछ लोग चाहते हैं कि ब्रिगेड दो हमारी मदद ना करे, जबकि इसका होना जरूरी है। आप इस काम के जिम्मेदार हैं, लिहाजा मामलात को अपने कंट्रोल में करें।
दोनों खतूत के नीचे डॉक्टर चमरान ने दर्द भरे लहजे में बदअहदी और अदम मुताबकत का गिला किया।
मैंने बहुत सख्त और मजबूत लहजे में लिखा, लेकिन उन्होंने वाकई दर्दमंदाना अंदाज अपनाया। मैंने देखा कि अगर कोई डॉक्टर चिमरान की तहरीर पढ़े तो उसे वाकई हम पर तरस आएगा कि हम उस दिन किस हाल में थे।
इन खतूत ने सुसन गर्द की किस्मत का रुख तब्दील कर दिया।
उस वक्त हम उन खतूत की कॉपी नहीं कर सके।
कर्नल कासमी खुजिस्तान आर्म डिवीजन 92 के सरबरा, जिन्हें उस रात आयतुल्लाह खामनाई ने पहला खत लिखा था, कई साल बाद उनकी आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में कर्नल कासमी अपने साथ एक तारीखी दस्तावेज लेकर आए। कर्नल कासमी ने आयतुल्लाह खामनाई को यह खत पढ़ कर सुनाया। मैं सहपहर के फैसले से इस इन्हराफ को जायज नहीं समझता। इसका मतलब कल के हमले को रोकना या नाकाम बनाना है। दुश्मन की सूरत हाल ऐसी है कि वो दो प्यादा कंपनियां इसके खिलाफ इस्तेकामत नहीं कर पाएंगी, और अगर ब्रिगेड हरकत में नहीं आती तो हकीकत में कुछ नतीजा हासिल नहीं हो सकेगा। सुबह अगर हम हतमी फैसले के लिए जनरल जहीर नजाद की आमद का इंतजार करें तो वक्त गुजर जाएगा। सुसनगर्द में हमारे जवान ज्यादा से ज्यादा सुबह तक मजाहमत कर सकेंगे, और अगर हमने सुबह सवेरे दुश्मन का बोझ हल्का न किया तो वो सब मारे जाएंगे और शहर मुकम्मल तौर पर कब्जे में चला जाएगा। मुख्तसर ये कि हमारी राय में शाम को होने वाली बातचीत के मुताबिक काम आगे बढ़ना चाहिए और ब्रिगेड को सुबह के वक्त कार्रवाई के लिए तैयार होना चाहिए। बसूरत दीगर सुसनगर्द के जवाल की जिम्मेदारी उस पर आयद होती है जो इस फैसले से इन्हराफ करता है। सैयद अली खामनाई, डिवीजन 92 खुजिस्तान की ब्रिगेड 2 शामिल हो जाती है। अलसुबह हमला शुरू कर दिया गया। इमाम के नुमाइंदे को अपने दरमियान देखकर मुजाहिदीन के हौसले बुलंद हो गए। आयतुल्लाह खामनाई फौज की डिवीजन 92 खुजिस्तान से ब्रिगेड 2 का दौरा करने भी गए ताकि इनका शुक्रिया अदा करें। फौजी जवानों ने सुसन गर्द की सड़क तक पेशकदमी की और बासियों का पीछा किया।
गैर मुनज़्ज़म जंग यानी गोरिल्ला जंग में हिस्सा लेने वाले अफराद ने उस दिन बहुत काम किया। दूसरी फोर्सेस से 1-2 किलोमीटर आगे गए। डॉक्टर चिमरान भी आगे थे, वो बहुत मजबूत आदमी थे, गोरिल्ला जंग की बहुत महारत रखते थे। उनके अपने बकौल के मैं उस दिन मछली की तरह फुर्ती कर रहा था ताकि गोलियों से बच
सकूं। و یک بار احساس کردم که قطعه سنگین و سوزانی به پایین پای من اصابت کرد. نگاه کردم دیدم خون فوران میکنم، ولی احساس میکنم که آنجا برادر عزیز ما به افتخار شهادت نائل آمد، زیرا بعد از او صدای اکبر را نشنیدم.
جب وہ شہید ہو گئے اور چمران زخمی تھے، اسی اثنا میں وہاں سے دشمن کی ایک گاڑی گزری
و رگبار گلوله را به سوی سرنشینان آن گشودم و حدود شاید 15-20 نفر داخل آن بودند، بر زمین ریختند و پا به فرار گذاشتند، و این ماشین مهمات آنها بود که به غنیمت گرفتیم.
بالاخر دوپهر 2 بجے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا فرمان عملی ہو گیا اور سوسن گرد کا محاصرہ توڑنے میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ اہواز سے دشمن کا خطرہ ٹل گیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نام نیشیر امیدار سرابجی سہان دکومنچه ارتش جمهوری اسلامی ایران سپاه پاسداران با خلوین بسیج همه با هم هم بستگی بود و تقریبا یه گردان عراقی را نابود کردیم در حدود 100 تا 200 تا کشتیم تانکش همشون را نابود کردیم همه تا که مشاهده میکنین و این عیدیه برای امام برای رهبر انقلابم بود برای امام بزرگم بود.
تین دن بعد 20 نومبر کو شورای عالی دفاع کے اجلاس میں آیت اللہ خامنہ ای نے اپنے اس کامیاب آپریشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا سوسن گڑھ کی آزادی صرف چند گھنٹے میں مکمل ہوئی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مجاہد سپاہی دشمن کو شکست کا مزہ چکھا سکتے ہیں لیکن ہماری مشکل بد عہدی ہے وعدہ خلافیاں جو مجاہدین کی ہمتیں توڑ دیتی ہیں 21 نومبر کے دن شورائے عالیہ دفاع کے اجلاس میں ان بد عہدیوں پر خوب لے دے ہوئی 1980 موسم سرما کی ایک صبح آپریشن شروع ہوا فوج نے وسیع پیمانے پر آپریشن کا منصوبہ بنایا تھا جس کے ذریعے دشمن کو بین الاقوامی سرحد تک پیچھے دھکیلنا طے تھا نصر ایک نامی آپریشن حویزہ سے شروع کیا گیا آپریشن پہلے دن اچھا رہا دشمن کے سینکڑوں قیدی پکڑے جانے کی خبر سنائی دی اسی دن آیت اللہ خامنہ ای نے ایک جانا پہچانا چہرہ دیکھا
یہ وقت جب کہ
ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ کوئی دو تین کاریں آ کر رکتی ہیں اور کچھ نوجوان باہر نکلے ان میں سے بعض کے پاس کلاشن کوفے تھی کچھ کے پاس دوسری رائفلیں بھی تھیں میں نے دیکھا ان میں علم الہدیٰ بھی آئے وہ آگے آئے میں نے پوچھا آپ یہاں کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا ہم آگے جا رہے ہیں
لیکن اگلے دن یعنی 6 جنوری کو منظر پلٹ گیا دشمن نے زبردست حملہ کیا اور جنگ میں شدت آ گئی اسی طرح کے حملے سے نمٹنے کے لیے گولہ بارود ساز و سامان اور فضائی مدد کافی نہیں تھی یہ واضح تھا کہ اعلیٰ کمان کی طرف سے کچھ نظر انداز کیا گیا تھا اس دن کی سہ پہر صدر کے حکم پر فوجی دستے پیچھے ہٹ گئے حویزہ کے میدانی علاقوں سے یہ بھی اطلاع ملی کہ علام الہدا اور ساتھیوں کو دشمن کے ٹینکوں کے سامنے بے سہارا چھوڑ دیا گیا ان میں سے کئی جوان شہید ہوئے حویزہ کی ناگوار شکست اور محاذوں پر مایوسی چھانے کے بعد آیت اللہ خامنہ ای غیر ملک کی ذرائع ابلاغ کے نئے محاذ پر پہنچے 17 فروری سن 1981 کو آیت اللہ خامنہ ای ہندوستان کے دورے پر گئے ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا اس کانگریس میں آیت اللہ خامنہ ای نے دیگر ممالک کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف پر گفتگو کی ان کی تقریر کا مسلمانوں میں بڑا اثر تھا انقلابی ایران کے موقف کو جوش و خروش سے سنا گیا اور اس کا استقبال کیا گیا
میں چند جملے بولتا تو وہ تکبیر کا نعرہ لگاتے دوسری زبان میں ترجمہ ہو رہا تھا مترجم میرے پاس کھڑا تھا وہ ترجمہ لکھ کر پڑھ رہا تھا میں نے انقلاب کی بات کی جو کچھ ہوا جو کچھ ہونے والا تھا اور جنگ کے موضوع پر بات کی
البتہ مسئلہ جنگ
17 فروری کو بر صغیر میں مسلمانوں کی سب سے بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ آف انڈیا کے رہنماؤں نے ان سے ملاقات کی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف صدام کی جارحیت کی مذمت کی جو ایران کے لیے سفارتکاری کی ایک بڑی فتح تھی اس بین الاقوامی تجربے کے ساتھ آیت اللہ خامنہ ای ایران واپس آ گئے تاکہ دوبارہ جنگی مسائل پر توجہ دے سکیں آیت اللہ خامنہ ای کی ایران آمد سے جنگ کے بین الاقوامی مسائل ختم نہیں ہوئے مارچ سن 1981 کے شروع ہوتے ہی خبر آئی کہ تنظیم اسلامی کی کانفرنس کا ایک وفد ایران اور بعض حکومت کے درمیان امن مذاکرات کے لیے ایران آیا ہے
پیشنهاد داده بودن که آتش بس بشود بعد تعیین حدود بشود بعد اینا قوای عراق برگرده به اون حدود بعد دادگاه تشکیل بشه
بلافاصله یا اینکه بعد از چند روز
حالا اونو معین چیزی ننوشته کمیسیون تشکیل بشه تعیین بکنه مثلا این چیز و دادگاه تشکیل بشود و به منشأ این تجاوز رسیدگی کنه خب اینا به نظر ما ابهامات داشت و باید مسئله روشن حرف اونو ما بزنیم این است که ما گفتیم که اولا مرزها معین شده و به امضای طرفین هم در 1977 رسیده و موجوده و بنابراین اونا میتونن به همین مرزها عقب نشینی کنن و آتش بس و عقب نشینی هم اجزای تفکیک ناپذیر یک تصمیمن یعنی باید با هم انجام بگیرن زمانش هم متخصصان نظامی
ہماری رائے معلوم کرنے کے لیے یہ لوگ آئے تھے اس کا ہمیں کچھ نقصان نہیں، جیسا کہ امام خمینی نے بھی اپنے ساتھ ملاقات کی اجازت دی تھی تاکہ وہ امام خمینی کی مرضی سے بھی آگاہ ہو جائے۔ یہ لوگ شورا عالی دفاع کے دفتر بھی آئے اور یہاں ہم نے ان سے وہی بات کی جو ساری قوم کہتی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وفد جارح حکومت کی مذمت کرنے کے قابل ہے یا نہیں؟ کیوں قابل نہیں؟ اگر وہ اپنی حسن نیت کا اظہار کرنا چاہیں تو وہ ضرور جارح کی مذمت کریں گے۔ کیا آپ نے ان میں نیک نیتی کا اثر دیکھے؟ ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ اس وقت میں کچھ افراد حسن نیت پر مبنی گفتگو کر رہے تھے، لیکن ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کی حسن نیت نہیں تھی۔ البتہ آنے والا وقت بتائے گا کہ حقیقت میں ان کی نیت کیا تھی۔
جب ملک غیر ملکی جماعتوں سے مذاکرات کر رہا تھا، اس وقت میں قومی اتحاد کی ضرورت تھی۔ اندرونی سیاسی ماحول پھر سے کشیدہ ہو گیا۔ پانچ مارچ کو بنی صدر نے تہران یونیورسٹی میں مصدق کی برسی کے موقع پر ایک تقریر کی۔ اس تقریر کی بنا پر صدر کے حامیوں اور مخالفین میں تناؤ اور جوش تھا۔ منافقین اس تقریب میں صدر کی مکمل حمایت کر رہے تھے، انہوں نے ہنگامہ آرائی کی آگ بھڑکائی۔ صدر نے ایسی باتیں کہیں جنہوں نے لوگوں کو ملک کی سیاسی صورتحال کے بارے میں مایوس کیا۔ اس نے فوج اور وزیر اعظم کو مورد الزام ٹھہرایا اور خود کو ایک سازش کا شکار ظاہر کیا۔
یکی از اینا هم نیروی ویژه نخست وزیری ستاد عملیات جنگ‌های نامنظم، ستاد بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خوزستان۔
یہ الفاظ منافقین کا رنگ اور ذائقہ رکھتے تھے۔ بدقسمتی سے اس تقریب کا عوام پر برا اثر ہوا۔ اگلے دن 6 مارچ 1981 کو اسی مقام پر آیت اللہ خامنائی نے مزید اختلافات سے بچنے کی خاطر کل کے ناخوشگوار واقعات میں صدر کے کردار پر خاموشی اختیار کی اور اس غیر ملکی ثالثی وفد کے سامنے اسلامی جمہوریہ کا سرکاری موقف بیان کیا۔
درباره سفر این هیئت
لوگ ثالثی وفد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ یہ وفد ایران کو ایک معاہدے کی پیشکش دینے آیا تھا۔ اس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ طرفین کے لیے مفید ہے۔ اس بارے میں وہ ہمارے اعلی حکام کی رائے جاننا چاہتے تھے۔ ہم نے معاہدے کو بغور پڑھا ہے۔ اس معاہدے کے مسودے کو شورائے عالی دفاع میں متفقہ طور پر مسترد کر دیا گیا ہے۔ یہ معاہدہ ایک انقلابی قوم کو ایسے امن کی دعوت دیتا ہے جس میں مظلوموں کے حقوق کی تلافی نہیں ہوتی۔ یہ ہماری انقلابی مسلمان قوم کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے دہرایا ہے اور دنیا جان لے کہ ہماری رائے میں مسلط کردہ راہ حل مسلط کردہ جنگ کے مترادف ہے۔ وہ امن کے لفظ کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی حیثیت سے اعلان کرتے ہیں کہ قرآن کے مطابق امن ایک مطلق قدر نہیں ہے۔ وہ امن اچھا ہے جس میں ظالموں اور جارحوں کے حوصلہ افزائی نہیں ہوتی اور مظلوموں کی مذمت نہیں کی جاتی، ان پر ظلم نہیں ہوتا۔ جب کفار قریش اور دوسری جماعتوں نے اسلامی انقلاب کو دھمکانے کے لیے مدینہ پر حملہ کیا تو خداوند متعال نے پیغمبر کو ان سے صلح کرنے کا مشورہ نہیں دیا۔ میں ثالثی وفد کے متعلق بات نہیں کر رہا، میں ان پر بدنیتی کا الزام نہیں لگا رہا، لیکن شورائے عالی دفاع کے رکن اور آپ کے بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یقین رکھیں کوئی بھی رائے حل جو ہم پر مسلط کیا جائے ہماری نظر میں ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔
عام طور پر آیت اللہ خامنائی نے کوشش کی کہ ملک کے ناخوشگوار واقعات میں بنی صدر کے کردار کو اجاگر نہ کیا جائے، لیکن بنی صدر کی وجہ سے پیدا ہونے والی مشکلات کا سلسلہ جاری رہا۔ انہی دنوں بنی صدر نے علی سیاد شیرازی نامی ایک جوان فوجی افسر کو برطرف کر دیا۔ سیاد شیرازی ملک کے مغربی آپریشنل بیس کا کمانڈر تھا اور ان کا شمار انقلابی فوجی افسروں میں ہوتا تھا۔ بنی صدر نے کردستان میں انقلاب مخالف لوگوں کے ساتھ سیاد شیرازی کی پالیسی پر عدم رضایت کی وجہ سے انہیں برطرف کر دیا۔ جنگ کا ایک اور نوجوان جس سے آیت اللہ خامنائی کی آشنائی ہوئی وہ حسن بقری تھے۔ اہواز گولف بیرک میں پہلی ملاقات ہوئی۔ اس نے سپاہ کا جاسوسی یونٹ قائم کیا تھا اور سپاہ و فوج کے لیے دشمن کی اندرونی مفید و قیمتی معلومات حاصل کرنے میں کامیاب رہے، جس کی وجہ سے نقشے زیادہ درست ہو گئے اور آپریشن آسان اور زیادہ ہدف دار بن گئے۔
ایک نقشہ نصب تھا، وہ آتے اور اس نقشے پر پن لگا کر بتاتے کہ یہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک لڑکے کو دیکھا، وہ پیچھے سے اٹھا اور یوں جھومتے جھولتے آ رہا تھا، کسی بچے کی طرح تیزی سے آیا اور وہ اپنی پتلون بار بار اوپر کھینچ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا رب تیری پناہ، یہ لوگ ہر وقت کسی بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ سپاہی پاسداران کو برا بلا کہیں۔ ابھی لڑکا یہاں آیا ہے جسے بولنا نہیں آتا، سپاہ کی عزت کہیں خاک میں نہ مل جائے۔ میں نے دل میں دعا کی کہ خدایا اب تو ہی کچھ کر۔ وہ آیا، کھڑا ہوا اور بولنے لگا، اتنی درستی کے ساتھ وضاحت کرنے لگا کہ یہاں ایک پل ہے، پل جب نہر پر پہنچتا ہے تو اس کے نیچے یہ ہے، یہاں ایسا ہے، وہاں ویسا ہے، وہاں زیادہ اونچائی نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ وہ باصلاحیت اور بہادر بھی ہے، کیونکہ یہ نشاندہی دور سے ممکن نہیں، بلکہ اس جگہ جائیں قریب سے دیکھے بغیر ایسی نشاندہی ممکن نہیں تھی۔
آج کی سیاست کے زہر آلود ماحول میں یہ لمحات محاذ جنگ کے لیے امید کی کرن تھے۔ یہ مومن اور انقلابی نوجوانوں پر یقین کا نتیجہ تھا، جبکہ وقت کا صدر ایسے نوجوانوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، وہ نوجوان جو جنگ کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ 1981 کا آغاز اس وقت ہوا جب آیت اللہ خامنائی نے پہلی بار ملک کے مغربی محاذ پر جانے کا فیصلہ کیا۔
وجہ یہ تھی کہ میں جنگ کے آغاز سے ہی مغرب نہیں گیا تھا، میں شروع سے ہی اہواز میں تھا۔ اہواز، دسفول، آبادان اور قریبی علاقہ زیادہ تر اہواز میں تھا، غربی حصے میں بالکل نہیں گیا تھا۔ اب اہواز میں، یعنی گوریلا جنگوں، غیر منظم جنگوں کے مرکزی دفتر میں کام کم تھا، یعنی فوج نے اپنے بہت سے کام خود سنبھال لیے تھے، سپاہ کسی حد تک تشکیل پا چکی تھی۔ میرا مطلب ہے شروع کی طرح نہیں تھا، وہ محاذ جہاں سیاد شیرازی کی برطرفی کے بعد اختلاف رونما ہونے لگے تھے۔
سب سے پہلے آیت اللہ خامنائی ہیلی کاپٹر کے ذریعے کرمانشاہ کی سرحدی بلندیوں پر گئے اور ملک کے مغرب میں دشمن کے ٹھکانوں کا قریب سے معائنہ کیا۔
ہمیں سپاہ هست، خدمت رو عرض کنم که ارتش هست، سپاه این طرف رو پر کرده، ارتش این طرف رو پر کرده،
اطلاع بده فوراً به فرمان من.
پشت این آجاقا یه جاده اینجا هست، ملاحظم اون دره بین دوتا کوه رو میبینین داره میاد، یه چیزی هم برق میزنه اون ته، این راهیست که عراق میره و میره۔
اس کے بعد آیت اللہ خامنائی ابوذر فوجی چوکی پر پہنچے۔
میں خدائے بزرگ کو برتر کا شکر گزار ہوں کہ میں آپ کی صحبت میں شریک ہو سکا۔ پیارے بھائیو، ایران کے اندر اور باہر کوئی بھی جماعت، کوئی بھی شخص، بڑا ہو یا چھوٹا، جو بھی اسلامی انقلاب کے خلاف، اسلام کی دفاعی قوتوں کے خلاف قدم یا قلم اٹھاتا ہے، تو وہ امریکہ کی صف میں کھڑا ہے۔ جاؤ، واپسی کا راستہ نہیں۔ اور یہ سب بندی، اگر مشہور تاریخی سب بندی ہے، یعنی خدا اور شیطان کے درمیان، شیطان کسی زمانے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس وقت شیطان یعنی امریکہ ہے، بڑا شیطان ہے امریکہ، کوئی شک نہیں۔ جو کوئی اس کے راستے پر ہے، سب کے سب شیطان کی صف میں کھڑے ہیں۔ خدا کا راستہ بھی واضح ہے، خدا کی قسم۔ جنگ کے پہلے دن سے آج تک میں ایک دن کے لیے بھی مایوس نہیں ہوا۔ حالانکہ ان کے 6.5 مہینوں کے عرصے میں پیش قدمی، پسپائی، قتل کرنا، قتل ہونا، غنیمت لینا اور دینا، یہ سب میں نے خود جنوبی محاذ پر دیکھا ہے۔ وہی دن جب یہ خبر آتی کہ ایک اہم اسٹریٹجک پوائنٹ، جس میں فلاں بیرک، فلاں سڑک اور فلاں مخصوص علاقہ ہے، ان کی طرف علاقے بڑھ رہے ہیں اور قریب ہے کہ وہ قبضہ کر لیں، کہا جاتا کچھ اٹھیں اور جائیں، ساری فضا میں اداسی چھا جاتی، خود ہمیں بھی یہ حالت مغموم اور اداس کر دیتی۔ خدا کی قسم میں اس وقت بھی مایوس نہیں ہوا، یعنی مجھے یقین تھا اور امید تھی کہ مستقبل ہمارا ہے، مجھے یقین تھا، اور پھر واقعات نے میرے یقین کی تصدیق کر دی اور وہی دکھایا۔ آج ہم پہلے سے کہیں زیادہ جانتے ہیں اور امیدوار ہیں کہ مستقبل ہمارا ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں، سب کا جواب نہیں دے سکتا، بہرحال ان میں سے چند ایک کا جواب ضرور دوں گا۔ یہاں اوپر سے شروع کرتے ہیں اور ترتیب وار نیچے جاتے ہیں۔
تقریر کے بعد آیت اللہ خامنائی نے مجاہدین کے سوالات کے جوابات دیے۔
سب سے پہلے جب میں نے کہا یہ جو میرے ہاتھ میں ہے ان سب کو میں آپ کو پڑھا تو نہیں سکتا اور نہ ہی پڑھ سکتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو پرچی میرے ہاتھ میں آئے گی ظاہر ہے کہ وہ فوری طور پر نہیں پڑھ سکوں گا، لہذا یہ نیچے گئی، اور اب جو بھی آپ مجھے پرچی دیں گے وہ نیچے جاتی جائے گی اور یقینی طور پر اس آخری تک نہیں پہنچ پاؤں گا، لہذا اگر آپ کا اب دل چاہتا ہے تو پرچیاں ضرور دیں، لیکن بے سود ہے، میں اوپر سے شروع کروں گا اور نیچے کی طرف جاؤں گا۔ سوال ہے کہ توحیدی فوج میں یہ منطق ہونی چاہیے کہ ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں یا وطن کے لیے؟ جی ہاں، ویسے یہ اچھا سوال ہے، کیونکہ جناب آج کا آپ کا وطن اسلام کے ساتھ ہم آہنگ ہے، ایک سکے کے دو رخ ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو سوال جواب کی گنجائش ہوتی، لیکن آج آپ کا وطن عزیز ایران اسلام کے نظریے یعنی انقلاب کی اصل کے ساتھ ایک ہو چکا ہے، دونوں میں اتفاق و اتحاد پایا جاتا ہے۔ اگر آپ اسلامی انقلاب کا دفاع کرنا چاہتے ہیں لیکن ایران کا نہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا ایسا ممکن بھی ہے؟
اگلے دن مغربی محاذ کے جنوبی علاقوں کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے وہ عباس صحرا پہنچ گئے۔ شقائق پھولوں سے لہلہاتا میدان،
یہ واقعی خوبصورت علاقہ ہے، زبردست ہے وہاں کے صحرا، میں نے یہ علاقہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ 10 میٹر قطر کے ایک دائرہ دار میں علاقے کا تصور کریں، اس طرح کا ایک دائرہ، ایسا جیسے کوئی باغ لگایا ہو، ہر طرف گل و لالا، گل و شقائق تھی، صحرا کے بیچوں بیچ اس عجیب و غریب حسن کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ یہ شہید مرحوم بیتاب ہو رہا تھا، وہ اتر کر اس میں لوٹ پوٹ ہونے لگا، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، وہ ان کی خوبصورتی سے بہت متاثر تھا۔
یکم اپریل کو آیت اللہ خامنائی ملک کے مغربی محاذوں کا سفر جاری رکھتے ہوئے کردستان اور پاوا گئے۔ شہر سنسان تھا، شہر کے لوگوں نے آیت اللہ خامنائی کو پاوا میں 16 اگست 1979 کی جنگ کا مقام دکھایا، جہاں ڈاکٹر چمران اور شہر کے کچھ باسیوں نے انقلاب مخالفوں کے خلاف لڑائی لڑی تھی۔ 19 اپریل کو آیت اللہ خامنائی نے قلخانی قبائل سے بھی ملاقات کی کہ جو اپنے خوبصورت کالے خیموں میں رہتے تھے، انہوں نے روٹی دہی اور مقامی مکھن سے ان کی مہمان نوازی کی۔ خانہ بدوشوں نے اپنی برنو رائفلوں سے سرحدوں کا دفاع کیا، ان کی فوج کا دشمن کے خلاف مضبوط مورچہ تھا۔
میں جب بھی ان دوروں سے تہران جاتا ہوں، امام خمینی کی خدمت میں پہنچتا ہوں، برادران سلام بھیجتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، میں امام خمینی کو اطلاع دیتا ہوں، وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو، ان عزیز برادران کو میری طرف سے سلام کہیں، اس لیے میں آپ سب کو محترم امام خمینی کا سلام کہتا ہوں۔
مریوان میں شہر کی سپاہ کا کمانڈر آیت اللہ خامنائی سے ملنے آیا، وہ ایک نوجوان اور مضبوط آدمی جس کا نام احمد متوسلیان تھا۔ آیت اللہ خامنائی متوسلیان کے ہمراہ دزلی گئے۔ متوسلیان نے آیت اللہ خامنائی کو بتایا کہ انہوں نے دزلی کے سرحدی علاقوں کو انقلاب مخالفوں کے قبضے سے آزاد کرایا ہے۔
شما خودتون الان ناظر هستید که ما از بالا به پایین نگاه میکنیم و شهرها و پادگانها و پاسگاههای عراق زیر دید ماست و ما کاملا رفت آمده به اونها رو میتونیم کنترل بکنیم و دقیقا اونها رو میزنیم۔
بھائیو زندہ سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے حوصلے بلند ہیں، مزید کامیابیوں کے ساتھ جو آپ کو ملیں گی، امید ہے کہ آپ کے حوصلے اور بھی بلند ہوں گے، جان لیں کہ لوگ آپ کو نہیں بھولیں گے، وہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں ہمیشہ آپ پر خداوند متعال کا لطف و کرم جاری رہے۔ خدا حافظ۔
مئی 1981 میں جنوبی محاذ دوبارہ آیت اللہ خامنائی کی رفت و آمد کا مرکز بن گیا. خاص طور پر اس کا سب سے خطرناک حصہ آبادان جو محاصرے میں تھا.
اینجا آبادان، رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران. برادر و خواهر مسلمان آبادانی، شهر شما در خطر سقوط جدی قرار گرفته و تانک های دشمن در 500 متری پل های ایستگاه 7 و 12 می باشند.
آبادان میں داخلہ صرف ہوائی راستے سے ممکن تھا. آبادانیوں نے شہر کو بدترین حالات میں روکا ہوا تھا. آیت اللہ خامنائی شہر کی بندرگاہ سے فضائیہ کے ہیلی کاپٹر پر آبادان کے لیے اڑے اور آبادان کے مغربی ساحل کے قریب ایک گاؤں بہمن شیر میں اترے. آیت اللہ خامنائی نے آبادان کے فوجیوں اور جوانوں سے بات چیت کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی.
برادران سپاہ،
انشاءاللہ سپاہ پاسداران کے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نقل و حرکت، سرگرمیوں اور کوششوں کو فوجی بھائیوں کے ساتھ نہایت خلوص اور مہربانی کے ساتھ ہم آہنگ کریں.
اس منظر میں آیت اللہ خامنائی نے سید مشتبہ ہاشمی کی فوج سے ملاقات اور گفتگو کی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ہم نے آپ کا ذکر خیر بہت سنا تھا اور آپ کا نام ادھر ادھر بکثرت لیا تھا، اسلام کے پرستار. اب جب میں آپ سے ملنے آیا ہوں تو میں آپ کے پیچھے آپ ہی جیسے پرجوش اور فعال نوجوان دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ، پرعزم، الحمدللہ، پاک نیت اور چاق و چوبند، اور آپ کے چہرے پر آپ کا نام کندہ ہے، اسلام کا سپوت.
شہر کے مرکز میں جانے کے لیے انہیں گھروں کے درمیان سے گزرنا پڑتا تھا. اس خطرناک راستے سے آیت اللہ خامنائی خرم شہر کے آخری علاقے کوٹ شیخ گئے، جس پر ابھی تک قبضہ نہیں ہوا تھا.
اس نماز کو ہمیشہ باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نماز قوتوں کے اتحاد کی علامت ہے. نماز کو اس کے آداب کے ساتھ پڑھیں. جب آپ نماز میں منظم صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ایک فضیلت ہے. اگر نماز میں توجہ نہ ہو تو یہ بیکار ہے. نماز کا ترجمہ جاننا نماز پڑھتے ہوئے توجہ کی کنجی ہے. اس طرح آپ دیکھیں گے کہ نماز پڑھتے ہوئے تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی. جب انسان پر سستی طاری ہوتی ہے تو کبھی کبھی نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا. یہ توجہ نہ ہونے کی وجہ ہے. جب بندہ نماز کے معنی پر دھیان دیتا ہے تو نماز اسے سست اور کاہلی کی طرف مائل نہیں کرتی.
10 جون کو شہید شیرودی کے چیلم کے موقع پر آیت اللہ خامنائی اس شہید کی یاد میں منعقد تقریب میں تقریر کے لیے تنکا بن گئے.
شام کو تنکابن میں ایک تقریب تھی. ہم شہرو سے واپس آئے، وہاں کے علماء میں سے ایک کے گھر پہنچے. وہ ایک سرگرم شخص تھے، وہ تنکابن کے علماء میں سے تھے یا خطیبوں میں سے. بہرحال ہم نے رات کو ان کے ہاں قیام کیا.
رات 12 بجے ریڈیو نے وہ خبر نشر کی جو جنگ کے لیے فیصلہ کن تھی. یہ خبر محاذ سے نہیں بلکہ تہران سے تھی. خبر سنتے ہی آیت اللہ خامنائی فوراً تہران روانہ ہو گئے.
ہم صبح امام خمینی کے گھر جمران گئے. امام خمینی بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں غصہ تھا. غضب یہ کہ جناب مظہر جلال الہی بھی وہاں موجود تھے. میں جب پہنچا تو جناب فلاحی، ظہیر نجات، فکوری، افضلی سب وہاں تھے. سب سوچ رہے تھے کہ کاش نوبت یہاں تک نہ پہنچتی.
فوجی سربراہان پریشان تھے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے انہیں یقین دلایا کہ بنی صدر کو جنرل کمان سے ہٹانے سے فوج کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور حسینیہ جمران کی طرف لوگوں سے ملنے کے لیے چلے گئے.
لوگ امام بارگاہ میں نعرے لگا رہے تھے اور امام خمینی کی آمد اور تقریر کا انتظار کر رہے تھے. ہم اٹھے اور امام خمینی کے کمرے سے نکل گئے. فوجی اپنے بوٹ پہن رہے تھے. اچانک فروزان سیدھا کھڑا ہوا، مکہ ہوا میں لہرایا اور بولا، خمینی روح خدا سپہ سالار کل قوا، یہ فوج کے اعلی افسروں میں سے تھا۔ اس نے دو تین مرتبہ یہ نعرہ بلند کیا، چند لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور فضا اس نعرے سے گونجنے لگی۔
یہ آخری نعرہ ان مشکل دنوں میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی پر فوج کے اعتماد کا اظہار تھا۔ بنی صدر تمام افواج کی کمان سے ہٹائے جانے کے بعد اچانک غائب ہو گیا۔ 19 جون کو شورا عالیہ دفاع کا اجلاس بنی صدر کے بغیر ہوا، تاہم ایک رکن جو زیادہ تر غیر حاضر رہتا تھا اس بار اجلاس میں موجود تھا۔ شورا کے اراکین میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ آخری بار چمران سے ملیں گے۔ اسی دن ڈاکٹر چمران نے محاذ جنگ کے لیے رخت سفر باندھا اور آیت اللہ خامنائی بھی کسی دوسرے محاذ کے لیے روانہ ہوئے، اس مرتبہ قومی اسمبلی کی طرف رخ کیا۔ 20 جون سن 1981 کو قومی اسمبلی میں صدر کی سیاسی نااہلی کا مسئلہ اٹھایا گیا۔ 21 جون کی صبح جنوبی محاذ سے خبر آئی کہ دہلاویہ میں مارٹر گولے لگنے سے ڈاکٹر مصطفیٰ چمران شہید ہو گئے ہیں۔ اس دن جو بنی صدر کی نااہلی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کا دوسرا دن تھا، آیت اللہ خامنائی کو جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک مہینوں خاموشی کے بعد بولنا تھا۔
ہم ہمه نباشه در بین تماشاچی ها و نمایندگان، ہم ہمه نباشه، ہمه آرام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوزعوا خلالکم۔
اگر منافقین آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے اور دشمن کے خلاف جہاد کریں گے تو وہ آپ کی کمزوری اور عاجزی میں اضافہ کریں گے اور آپ کی صفوں میں تفرقہ اور پراکندگی اور اختلافات پیدا کریں گے۔ ان نازک لمحات میں جب ایران کی تاریخ کا اہم ترین باب رقم ہو رہا ہے، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری اس طرف رہنمائی کرے جس میں اس کی مرضی ہے، زبان کی لغزش، دل کی برائی اور خواہشات کے زیر اثر ہونے سے بچائے۔ اب یہ کہ طویل تکلیف دہ خاموشی اور صبر کے بعد خدا نے ہمیں راز بتانے، ظاہر کرنے کا موقع اور ذمہ داری دی ہے، نیز ماضی کی طرح ہماری مدد فرمائی ہے۔ میری گفتگو کے مخاطب آپ عوام کے نمائندے ہیں، پھر ساری ایرانی عوام، آخر میں تاریخ اور آنے والی نسلیں ہیں جو ہمارے کاموں پر غور و فکر اور تبصرہ کریں گے۔ میں خدا کی بارگاہ میں آپ کے سامنے اور تمام لوگوں کے لیے جو میری گفتگو سنیں گے اعلان کرتا ہوں، میں صدر بنی صدر کو صدارت کے اہم عہدے سے فائز ہونے کی سیاسی صلاحیت کا حامل نہیں سمجھتا۔
اس اجلاس کے اختتام پر اسی دن اسمبلی کے اراکین نے بنی صدر کی نااہلی بل کو منظور کر کے جمران بھجوا دیا۔ خبر آئی کہ بنی صدر امام خمینی کے دستخط کے بعد معزول ہو گیا ہے۔ 5 دن بعد 27 جون کو آیت اللہ خامنائی نے جمران میں امام خمینی سے ملاقات کی۔ جب باہر آئے تو ایک فوجی پائلٹ کو دیکھا جس کا نام عباس بابائی تھا۔
جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ خوش ہوئے کہ اب وہ بات کر سکتے ہیں۔ وہ وہاں کسی کو نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا آپ کے ساتھ نماز پڑھنے آؤں؟ میں نے کہا آ جائیں۔ وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ہم اکٹھے ابو ذر مسجد پہنچے۔ مجھے یاد ہے کہ کار میں ریڈیو سے کہی گئی دعا، اس کے بعد یہ دعا پڑھی، بسم اللہ کلمۃ المتعصمین ومقالہ المتحرزین۔ یہ دعا ہفتے کے دن کی مناسبت سے پڑھی جا رہی تھی۔ اس دعا کے الفاظ نے میری روح اور میرے دل پر اثر کیا۔ خدا کے نام سے جو پناہ مانگنے والوں کا کلام اور متقیوں کی بات ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو خدا کے حصار میں ڈالتے ہیں اور مصیبتوں سے پناہ چاہتے ہیں، بسم اللہ ان کا کلام ہے۔ میں نے روحانی طور پر کیف محسوس کیا اور میرے آنسو بہنے لگے۔ بہت اچھی دعا تھی۔ انسان کا دل متاثر ہوتا ہے. ہم گاڑی سے اترے اور مسجد میں چلے گئے. شہید بابائی نے نماز پڑھی اور چہل قدمی کرنے باہر چلے گئے.
نماز کے بعد آیت اللہ خامنائی نے تقریر شروع کی.
صرف عربوں ہی میں نہیں, تمام انسانی معاشروں میں عورتیں مظلوم رہی ہیں. نہ پڑھنے دیتے تھے, نہ کسی اجتماع میں جانے دیتے تھے, اور سیاسی مسائل میں بات کرنے نہیں دیتے تھے, نہ کسی دوسرے میدان میں آگے بڑھنے دیتے تھے. یعنی جو اپنے آپ کو خدا کے حصار میں ڈالتے ہیں اور آفات سے پناہ مانگتے ہیں, بسم اللہ ان کا کلمہ ہے.
اس وقت آیت اللہ خامنائی شہادت کے نزدیک تھے. حال ہی میں دنیا سے رخصت ہونے والے شہید چمران جیسے شہداء جنگ اور قریبی دوستوں کی تصاویر, حالیہ دنوں اور مہینوں کی یادیں آنکھوں میں تھیں.
میں نے محسوس کیا میں مر رہا ہوں, یعنی مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ میری روح پرواز کر رہی ہے اور میں جا رہا ہوں. اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب جب میں جا رہا ہوں تو آخرت میں اپنے ساتھ کیا لے جا رہا ہوں. زمین اور آسمان کے درمیان ایک اڑتے تنگی کی طرح تھا. میں نے دیکھا کہ میں کہیں بھی جڑا ہوا نہیں ہوں. میرا دل ٹوٹ گیا. میں نے رب سے کہا, یا رب میں تیرے پاس آ رہا ہوں.
کسی کو کیا پتا تھا, شاید آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کے لیے وہ لمحات جنگ کے آخری لمحات اور وہ گھڑیاں الہی امتحان کی آخری گھڑیاں تھیں. لیکن تقدیر نے الگ ہی داستان رقم کر دی تھی.
آقای دکتر منفی, با توجه به اینکه شما پزشک معالج آقای خامنه ای بودید, میخواستیم ببینیم که در رابطه با وضعیت عمومی ایشون توضیحاتی برای مردم بدید.
ضایعاتی که به وجود اومده بود بیشتر در طرف راست ایشون بود, کرت و ناحیه سینه و زیر بغل سمت راست بود با خونریزی خیلی شدید که جراح روش کار میکردن و بالاخره با یه سری از جراح های عروق و متخصصین مربوطه تماس گرفته شد که بلافاصله به بیمارستان اومدن و خونریزی متوقف شد.
امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے آیت اللہ خامنائی پر قاتلانہ حملے کے بعد ایک پیغام جاری کیا. میں آپ کو پیارے خامنائی مبارکباد پیش کرتا ہوں, جس نے جنگی محاذوں پر فوجی وردی میں, محاذ سے پیچھے علمی وردی میں اس مظلوم قوم کی خدمت کی. اسلام و مسلمین کی خدمت جاری رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ سے آپ کی صحت و تندرستی مانگتا ہوں. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا پیغام فوجی وردی میں آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی خدمت کے اس دور پر مہر تصدیق تھا.
میں امت کے امام امام خمینی کے لیے اپنی لازوال عقیدت کا نذرانہ پیش کرتا ہوں, اور میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے حکم کے سامنے یہ سر ہمیشہ جھکا رہے گا.